إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 27 جون 2015 کو ہفتے کے دن 9 اور 10 رمضان المبارک 1436 ہجری کی درمیانی رات میں ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 181 میں 181 میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 35 سے لے کر 50 تک کل 16 آیات انشاءاللہ کور کریں گے. ان 16 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے علیہم السلام، اور ان کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے، قیامت کے دن بھی اور دنیا کی زندگی میں، اس کو ایڈریس کیا ہے. اور پھر ان آیات کا کنکلوڈ جو ہے وہ آیت سجدہ پر ہوگی، آیت نمبر 48, 49 اور 50، تین آیات جن پر سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے. انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی آج ڈیٹیل گفتگو بھی کریں گے، اور دور حاضر میں ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ جو ہے مسلمانوں کے ہاں، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ مبارک کے حوالے سے جو کنٹروورشل ایشو پایا جاتا ہے، انشاءاللہ میں اس کو بھی ایڈریس کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم میں جو سجدے آئے ہیں، آیات سجدہ، ان کے صحیح احکام و مسائل کیا ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے ایڈریس کروں گا. لیکن پہلے ہم یہ آیات کور کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ یہ کہتے ہیں، وہی لیم ایکسکیوز جو اکثر مشرکین اور کافروں کی طرف سے ہوتا ہے، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ، اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی عبادت نہ کرتے. اسی قسم کے لیم ایکسکیوزز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں بھی دیے جاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم نماز پڑھ لیں گے. بھائی اللہ کبھی زبردستی نہیں کسی کے ساتھ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہے جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے گی. انا ہدینا السبیل اما شاکرا اما کفورا، بے شک ہم نے ہدایت واضح کر دی ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، ہمارا حکم مانو، چاہے ہماری نہ شکری کرو. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں چلائے گا اور نہ گمراہی پر. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے چلیں تو شیطان فزیکلی ٹینجیبل فارم میں سامنے آ جائے اور وہ کہے کہ آج میں نے تجھے مسجد میں نہیں جانے دینا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے. تو یہ لیم ایکسکیوز، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ تو زبردستی کرے گا نہیں، تو ہم کبھی بھی اس کے علاوہ کسی اور ہستی کی عبادت نہ کرتے. من دونہ من شیء، کسی کی بھی، نحنو ولا آباؤنا، نہ تو ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں، نہ ہی ہمارے آباؤ اجداد. ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی شے کو حرام ٹھہرا لیتے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی ہدایت دے دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑے انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے دیا ہے. کذالک فعل الذین من قبلہم, بالکل اسی قسم کی باتیں اگلے لوگوں نے بھی کی تھی, تمہارا دل بھی گواہی دیتا ہے یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب ہی نہیں اس طریقے سے دیا. فہل علی الرسول الا البلاغ المبین, تو ہمارے رسولوں کے ذمہ تو نہیں ہے مگر حق کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پہنچا دینا. بس رسولوں کا یہ منصب ہے, رسول کبھی بھی زبردستی نہیں کریں گے. رسولوں کی دعوت کے حوالے سے میں تقریباً 70 منٹ کی گفتگو آلریڈی کر چکا ہوں. مسئلہ نمبر 114 کے نام سے, رسولوں کی دعوت, شیطان سے آخری ملاقات اور قبر کے 4 سوال. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. البتہ یہ جو اگلی آیت اب آنے لگی ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36, یہ میں نے اس میں بھی کوٹ کی تھی, قرآن حکیم میں رسولوں کی دعوت کے اعتبار سے اہم ترین یہ آیت ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ, اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کے مخالفین جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں, طاغوت اس کی نفی کرنی ہے, عبادت اللہ کی کرنی ہے. یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے, اللہ کی عبادت کرنا. مانتے تو سب ہیں, کوئی اللہ کو گاڈ کہہ کر مانتا ہے, کوئی بھگوان کہہ کر مانتا ہے, کوئی خدا کہہ کر مانتا ہے, کوئی اللہ کہہ کر مانتا ہے, کوئی سپریم بینگ اور سپر نیچرل ایجنسی, سپریم اتھارٹی کہہ کر مانتا ہے. مانتے سب ہیں لیکن اللہ کی بھی ماننی ہے, عبادت اللہ کی کرنی ہے. اور عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس اپنے گاڈ کی, اپنے الہ کی, اپنے لارڈ کی, اپنے اللہ کی کرنا, یہ ہے عبادت. یہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں اور نماز سے باہر جا کر جو ہے حرام خوری کر رہے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, لوگوں کا مال ہتھیا رہے ہیں, لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں, لوگوں کو ناحق قتل کر رہے ہیں, تو یہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. ٹوٹل اوبیڈینس, یہ ٹوٹل پیکج ہے, 1-0, بولین الجبرا والی بات ہے, یا تو 1 ہے یا پھر 0 ہے. تو ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا تھا. اس سے یہ بات پتا چلی کہ پوری زمین پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبوس کیا ہے, صرف عرب کی سرزمین میں نہیں. بل اس ڈیٹیل گفتگو میں نے مسئلہ نمبر 114 جو بتایا اس میں کر چکا ہوں. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ, تو جب بھی کوئی رسول کسی امت کے پاس دعوت لے کر گئے تو ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی, یعنی ان کی کوشش کے سبب, زبردستی نہیں, کوشش کی سبب, اور بعض ایسے تھے جن کے اوپر حقت علیہ بلالا, ان پر گمراہی سبد ہو گئی, یعنی انہوں نے خود ہی بات ماننے سے انکار کر دیا. ایک شخص سویا ہوا ہے, اس کو تو آپ جھنجھوڑ کے جگا سکتے ہیں کیونکہ بیچارہ سویا ہوا ہے, اور جو بندہ زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کی نیت ہی نہیں ہے اٹھنے کی, آپ اس کو لاگ اٹھائے تو پہلے ہی جاگ رہے ہیں, وہ اٹھے گا ہی نہیں. فسیرو فی الارض, تو سیر کرو زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, اور دیکھو ہم نے کیسا انجام کیا جھٹلانے والوں کا, جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا. آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں قوم عاد کے, قوم سمود کے, عرب کی سرزمین میں, اور مشرکین عرب بھی تجارت کے لیے شام جب جایا کرتے تھے انہی راستوں سے گزرا کرتے تھے. اور آج بھی اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یوٹیوب پہ آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی, انڈیا کے چند پروفیسرز نے فلمائی ہے قرآن حکیم کے تاریخی مقامات کے نام سے, ان میں وہ تمام جگہیں بتائی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. ان تحرس علی ہداہم فان اللہ لا یہدی من یضل, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کتنے ہی حریص ہو جائیں کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا ہے ان کے اعمال کے سبب, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور اسی لیے مجھے تقریباً 6.5 گھنٹے کی گفتگو اپنی قرآن کلاس میں کرنی پڑی تھی اسی ٹاپک پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک جتنے درس قرآن سینکڑوں دیے ہیں ان کا اگر آپ مین تھیم خلاصہ دیکھنا چاہیں تو وہ 4 لیکچرز ہیں, مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. مسئلہ نمبر 103, 104A, 104B اور 104C, یہ 4 لیکچرز ہیں جس میں میں نے 200 کراس ریفرنس کے طور پر آیات قرآن حکیم سے 50 مقامات سے پیش کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا, بلکہ جو گمراہی خریدتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ, اور پھر جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے اعمال کے سبب تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کتنے ہی حریص ہو جائیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں بڑی مضبوط قسم کی, لا يبعث اللہ من يموت, کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں اٹھائے گا جسے اللہ موت دے دے گا. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندگی نہیں, یعنی اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے تھے, یعنی ایتھیسٹ نہیں تھے, وہ گاڈ میں بلیو کرنے والے تھے مشرکین عرب, لیکن وہ یہ کہتے تھے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا. بلا کیوں نہیں, وعدن علیہ حقا, یہ وعدہ ہے بالکل سچا اور پکا اور کٹر قسم کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں, اس کے اوپر غور و تفکر ہی نہیں کرتے. لیبین لہم الذی یختلفون فیہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کیوں زندہ کرے گا, قیامت والے دن کیوں اٹھائے گا مردوں کو, تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے جو لوگوں کے درمیان اختلاف تھا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ, اور تاکہ انکار کرنے والے یہ بات مان جائے پھر قیامت والے دن, یہ بات ان پر بالکل عیاں ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. اس سے مراد کافر سے مراد آپ یہ یہود و نصارہ یا ہندوؤں کو نہ لیا کریں, قرآن کی ٹرم میں کافر سے مراد ہے انکار کرنے والا. ابو داؤد ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا. یعنی عقیدے میں مسلمان ہے لیکن عملا وہ کافر ہے, تو چاہے کوئی عمل سے کفر کرے چاہے عقیدے میں کفر کرے, وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں فال کریں گے. اس لیے یہ کافرین کا ترجمہ کافر کرنا بالکل غلط ہے. ہماری ٹرم میں کافر سے مراد غیر مسلم لیا جاتا ہے, جبکہ قرآن کی ٹرم میں کافر سے مراد ہے انکار کرنے والا. اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے, مسلمان ہوتے ہوئے بھی کافر, انکار کرنے والا. نہ شکرا انما قولنا لشیء, اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے, یہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکے گا مردوں کو, نہیں کرے گا. انما قولنا لشیء اذا اردناہ, بے شک ہمارا کہنا جبکہ ہم ارادہ کر لیں کسی چیز کو پیدا کرنے کے بارے میں بس اتنا ہی ہوتا ہے. ان نقول له کن فیکون, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کے لیے کوئی میٹنگ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت بڑی کوئی فیکٹری کی ضرورت نہیں, کوئی انٹلیکچوئلس کی ضرورت نہیں, کوئی برین کی ضرورت نہیں کسی کے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کن فیکون, جب وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے. باقی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے پھر مراحل رکھے ہوئے. اب بیکٹیریاز کی اگر آپ ان کی ریپروڈکشن دیکھیں تو وہ سیکنڈز کے اندر کئی بیکٹیریا بنتے چلے جاتے ہیں. اس کے اگینسٹ اگر آپ انسان کے بچے کو دیکھیں تو تقریباً 9 مہینے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً بھی پیدا فرما سکتے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے لیے سٹیج رکھی ہیں. اسی طریقے سے ہاتھی کے بچے کو تقریباً 22 مہینے لگتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے لیے سٹیجز رکھی ہوئی ہیں. آم کی آپ گٹھلی بوتے ہیں تو اس کو پراپر درخت بننے میں تقریباً 7-8 سال لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سیکنڈز میں بھی کام کر سکتا ہے, اور چاہے تو تخلیق کے لیے اس نے یہ سنت اڈاپٹ کی ہے. ظاہر ہے انسان کو امتحان میں ڈالنا تھا, تو ظاہر ہے کہ ماں کے لیے بھی ایک امتحان ہے, باپ کے لیے بھی ایک امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے مراحل کو جو ہے وہ تھوڑے ٹائم پیریڈ کے اوپر ڈیوائڈ کیا ہے, ورنہ وہ جب چاہتا ہے جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. والذین ہاجروا فی اللہ, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی, من بعد ما ظلموا, اس کے بعد کہ ان پر لوگوں نے ظلم کیا تھا, لنبوئنہم فی الدنیا حسنا, ہم ضرور انہیں دنیا کی زندگی میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے, ان کو دلی سکون نصیب ہو جائے گا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, اور آخرت کا اجر تو پھر اہل ایمان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش یہ لوگ دنیا میں جان جاتے. دنیا میں اگر کسی کی موت لاوارث لاش کی شکل میں کسی فٹ پاتھ پر بھی ہوئی, اسے بھی اتنا ہی کفن ملنا ہے جتنا ایک بہت بڑے کسی بادشاہ کو ملنا ہے, اور قبر شاید اس کی اچھی بنی ہوئی ہو, لیکن اندر سے قبر کس کی جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا, یہ تو اللہ کے علم ہے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون, اور وہ یہ لوگ وہ ہیں ایمان والے جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ہر معاملے. یہ پورے کا پورا دین ہی صبر ہے. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پہ صبر کرنا, یہ ایک صبر کی فارم ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر عبادتیں فرض کی ہوئی ہیں ان کے اوپر صبر کرنا. اب فجر کے وقت اٹھنا آج کل گرمیوں کے اندر صبر کر کے اٹھنا پڑتا ہے, سردیوں میں وضو کرنا صبر کر کے وضو کرنا پڑتا ہے, تو یہ دوسری صبر کی فارم ہے. اور تیسرا ہے گناہوں پر صبر کرنا, کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس پر انسان صبر کر لے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے, میں نے اس کام میں مبتلا نہیں ہونا. کوئی شخص راتوں رات حرام کے طریقے سے مال کما کے امیر ہو سکتا ہے, لیکن وہ روکھی سوکھی کھا کر صبر کے ذریعے زندگی گزارتا ہے, تو یہ بھی صبر کی فارم ہے. نمبر ایک تکلیف پر صبر، نمبر دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کے جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں جو ہے صبر کرنا، اور نمبر تین گناہوں کے اوپر صبر کرنا، انسان صبر کر لے اور گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو. تو پورے کا پورا دین ہے ہی صبر. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ مرد بنا کر ہی بھیجے تھے، انسان کی اسپیشیز سے آئے تھے اور مرد بن کر آئے تھے، کوئی عورت کبھی پیغمبر نہیں ہوئی. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے لوگوں اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، یعنی یہود کے علماء موجود ہیں ان سے پوچھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مردوں کو ہی پیغمبر بنایا اور انسانوں میں ہی پیغمبر مبعوث کیے، یہ نہیں ہوا کہ کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آ گیا ہو. سورہ بنی اسرائیل میں تقریباً 9 معجزات تھے جو مشرکین عرب نے ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، قانون قدرت کو توڑنے والے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیے کہ آپ کوئی نہر جاری کر کے دکھا دیں، کبھی آسمان پہ چڑھ کے دکھا دیں، اور چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں، یہ کہ آپ کے دل پر نازل ہوتی ہیں ہم تو نہیں دیکھتے. اس قسم کے ٹینجیبل فارم میں معجزات، 9 معجزات سورہ بنی اسرائیل میں مانگے گئے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو میں تو صرف پیغام پہنچانے والا اللہ کا پیغمبر ہوں اور یہ سارے معجزات اللہ کے اختیار میں ہیں. پھر اس سے اگلی آیات میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 میں آیا کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے اور وہ اپنی سکون سے زندگی گزار رہے ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کر بھیجتے. اب انسانوں کے لیے آئیڈیل پیغمبر بننا تھا تو انسانوں میں سے آئے گا، انسانوں کی اسپیشیز میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بہرحال اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام. بالبینات والزبر، اور یہ تمام پیغمبر روشن نشانیاں لے کر آئے اور کتابیں بھی ساتھ لے کر آئے، سلیبس بھی لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف الذکر، یہ یاد دہانی والی کتاب، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ کتاب نازل فرمائی ہے. اللہ اکبر. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر بیان فرما دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا. یعنی پروفٹ کا منصب کیا ہے؟ ایز اے ٹیچر، اللہ تعالیٰ کی وحی کو کھول کر بیان فرمانا. یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ منکرین حدیث کا مقدمہ ہی بالکل غلط ہے. سے معاذ اللہ وہ پیغمبر کو ایک ڈاکیے کی حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ پیغمبر بس کتاب لے کر آیا یہی اس کا کام تھا، حالانکہ یہاں پر کلیئر کٹ آ رہا ہے کہ آپ نے اس کتاب کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، وہی سنت اور صحیح الاسناد حدیث کی فارم میں ہم تک ریلیجن پہنچا ہے. اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 35 منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، یہ ایک ایکسٹریم، اور دوسری ایکسٹریم ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے. ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ تفکر بھی کر سکیں جو آپ ان کو یہ قرآن سمجھائیں. افا امین الذین مکروا السیئات، کیا یہ لوگ جو ہیں جو چالے چلنے والے لوگ ہیں یہ بے فکر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں؟ ان یقصف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے ان کے برے کرتوتوں کے سبب. او یأتیہم العذاب، کیا یا اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آئے، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو. ایسے ایسے عذاب دے کے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مسئلہ ہے؟ اور آج کل تو یقین کریں میڈیکل سائنس نے جس طرح ہم پر یہ چیزیں عیان کی ہیں، ایک وائرس کروڑوں لوگوں کی زندگی لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب بھیجنا کوئی پرابلم ہے؟ بنی اسرائیل پر آسمان سے تاؤن کی بیماری نازل نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی؟ اللہ تعالیٰ بیماری کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، عذاب کی شکل میں، ٹورنیڈوز کی شکل میں، ہوائی جھکڑ کی شکل میں، کسی بھی فارم میں عذاب لا سکتا ہے. او یأخذہم فی تقلبہم، یا اللہ تعالیٰ انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے. فما ہم بمعجزین، تو وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کون بچ سکتا ہے؟ یہ دل ہمارا روزانہ 300,000 دفعہ، 100,000 دفعہ دھڑکتا ہے اور 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے 60 سالہ زندگی میں. تو یہ 100,000 دفعہ اپنا دل ہم روزانہ خود اس کو پمپ کر رہے ہیں، 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے، کوئی یو پی ایس نہیں لگوانا پڑتا، کوئی جنریٹر نہیں، ورنہ لاکھوں روپے لگ جائے ایک بندے کا دل چلانے کے لیے. خون کی تو وسکوسٹی ہی بہت زیادہ ہوتی ہے. او یأخذہم علی تخوف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے معاملے میں بے خوف ہو گئے ہیں، اس عذاب کے معاملے میں جس کا ان کو کھٹکا لگا رہتا ہے, ہر وقت خوف لگا رہتا ہے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, تو بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب ضرور معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہر حال میں ہی رحم کریں گے. اللہ تعالیٰ اگر ڈھیل دیتا ہے یہ اس کی رحمت ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. اور یہ یقین کرے انسان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے, اسی وجہ سے ہم بچ رہے ہیں. ورنہ قرآن حکیم میں سورہ فاطر میں اور کئی جگہ پر یہ مضمون آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی غلطیوں پہ پکڑنا شروع کر دے تو زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا سلامت نہ چھوڑے. ولیعوذ باللہ تعالی. اب بھائیو وہ اہم ترین آیات آ رہی ہیں جن پہ میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کرنی تھی. آخری تین آیات ہیں اس رکوع کی, سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 سے لے کر 50 تک. اولم یرو الا ما خلق اللہ من شیء, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں تخلیق فرمائی ہیں اس کی جو مخلوقات ہیں ہر شے ان میں سے, یتفیعو ظلالہ, ان چیزوں کے جو سائے ہیں وہ لوٹتے ہیں آتے اور جاتے رہتے ہیں, عن الیمین والشمائل, دائیں اور بائیں. یعنی صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے مشرق کی طرف سے تو ہمارا سایہ جو ہے وہ مغرب کی طرف گرتا ہے, اور جب شام کو وہ غروب ہونے لگتا ہے سورج مغرب میں تو ہمارا سایہ جو ہے وہ مشرق کی طرف زمین کے اوپر گرا ہوتا ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمثیلاً بیان فرمایا ہے کہ یہ گویا ایسا ہے سجدا للہ, یہ ہر شے کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, وہم داخرون, اور وہ اظہار عاجزی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اے باغی انسان تو اللہ کے سامنے سجدہ کرے یا نہ کرے, اللہ نے بائی ڈیفالٹ سجدہ رکھ دیا ہے. جب سورج نکلتا ہے صبح تو کتنا لمبا انسان کا سایہ ہوتا ہے مغرب کی طرف, پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے, اور بالکل جب سینٹر میں سورج آ جاتا ہے تو گرمیوں کے اندر تقریباً زیرو ہو جاتا ہے, اور پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے, بالکل لیٹ جاتا ہے, پورے انسان سے 3-4 گنا بڑا سایہ ہو جاتا ہے, اور صبح بالکل ارلی ان دا مارننگ تو 15-20 گنا بڑا سایہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے سجدوں کو ہم نے اظہار عاجزی کا ذریعہ بنا دیا, تم سجدہ کرو نہ کرو تمہارے سائے خود سجدہ کر رہے ہیں, یہ سایوں کے سجدے تمہارے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور ہر شے اللہ کو سجدہ کرتی ہے, ہر وہ شے جو آسمانوں کے اندر ہے, جو زمین کے اندر موجود ہے, ہر شے اللہ کو سجدہ کرتی ہے, لیکن سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے اختیار دیا ہے. انسان اور جن ان کو اختیار دیا ہے وہ بغاوت کرتے ہیں, اگر ان کو بھی زبردستی کروانی ہوتی تو کرتے. وما فی الارض من دابہ, اور جو زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار آباد ہیں, جتنے بھی چوپائے ہیں, جتنے بھی جانور ہیں, سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. والملائکۃ, اور فرشتے بھی, وہم لا یستکبرون, اور یہ فرشتے جو ہے خصوصاً پرٹیکولر, اور باقی مخلوقات جو شریعت کی مکلف نہیں ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے آزادی نہیں دی ہوئی, یعنی جن اور انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں, یہ اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتی. یخافون ربہم, اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں, من فوقہم, جو کہ ان پر چھایا ہوا ہے, ان پر بالا دست ہے جو رب, اس سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. ویفعلون ما یؤمرون, اور وہی کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. یہ آیات سجدہ ہیں, بعد میں سجدہ کر لیجئے گا, سنت ہے. انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں میں نے ڈیٹیل سے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے دو پرٹیکولر ٹاپکس کے اوپر. نمبر ون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سائے کے حوالے سے, کیونکہ اس آیت کے اندر سورہ النحل کی آیت نمبر 48 کے اندر یہ بات آئی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی, وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہیں, ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں. بائی ڈیفالٹ ہر انسان کا سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے, چاہے وہ اللہ کا نافرمان ہو, کافر ہو, یا مؤمن ہو, مسلم ہو, یا مشرک ہو, کوئی بھی. اسی کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ مبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اور دوسرا ٹاپک ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آیت سجدہ کے اوپر, جو آیت سجدہ کے اوپر ہم سجدہ کرتے ہیں تلاوت کے اوپر. تو بھائیو سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 49 اور 50 سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے سجدہ کر رہی ہے اس کے سایوں کی فارم میں، چاہے وہ خود سجدہ کرے نہ کرے، جتنی بھی مٹیریل چیزیں ہیں ان کے سائے خود بخود اللہ کو بائی ڈیفالٹ سجدہ کر رہے ہیں. جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو اتنی لمبا سایہ ہوتا ہے گویا کہ وہ مغرب کی طرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے، اور جب شام کو غروب ہونے لگتا ہے تو گویا مشرق کی طرف وہ اللہ تعالیٰ کو اس کا سایہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. یہ سائے لوٹتے رہتے ہیں. تو یہ فزیکل فینومین آف نیچر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی لیے اللہ کو اوبے کر رہا ہے. جہاں پر انسان اور جنوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، اللہ کو سجدہ کرے نہ کرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی مٹیریل چیزیں ہیں ان کو بائی ڈیفالٹ اپنے سامنے عاجزی کے طور پر جھکا لیا کہ ان کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر دیں. تو یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے اور اپنی اصل کے اندر ہے کہ مٹیریل چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے سائے ایگزسٹ کرتے ہیں. الا یہ کہ یہ بات نس قطعی سے ثابت ہو جائے کہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہے. استثناء جب ثابت ہو جائے گا پھر ہم فزیکل فینومینا آف نیچر کو سائڈ پہ کر دیں گے. ہم کہیں گے فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت تو یہ ہے لیکن اس معاملے میں یہ استثناء ہے، ایکسیپشن ہے. اور یہ ایکسیپشن جو بندہ کلیم کرے گا ہمیشہ اس دعوی کرنے والے کے اوپر دلیل ہوگی. اس کو آپ مثال سے سمجھ لیجئے. میں نے تین مثالیں اس کے لیے رکھی ہیں سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ پورا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سائے کے حوالے سے جو ایگزیجریشن پائی جاتی ہے اس پہ سمجھ آ جائے. مثال کے طور پر میرا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان دو آنکھوں کے ساتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. اگرچہ آپ کے یہاں پر کوئی آنکھ نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو آنکھوں کے ساتھ 360 ڈگری کا وی این نظر آتا تھا. یہ میرا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل بھی مجھ پر ہی ہوگی. اب مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت تو یہ ہے کہ 180 ڈگری تک ہی مشکل نظر آتا ہے، یہ پیچھے سے 360 ڈگری ویژن تو دو آنکھوں سے نظر ہی نہیں آ سکتا. تو اب میں اپنے دعوے کے جواب میں اسے یہ کہوں کہ نہیں، تم یہ ثابت کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے، تو یہ بالکل میں بےہودہ بات کروں گا اور غیر علمی بات کروں گا، کیونکہ دعویٰ تو میں نے کیا ہے روٹین سے ہٹ کے، دلیل مجھے دینی ہوگی. اس کی بات 100% ٹھیک ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ 180 ڈگری سے پیچھے ویژن نظر آئے، یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. اور جب آپ اس میں ایکسیپشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر دعویٰ کرنے والے کے اوپر دلیل ہوگی. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تک بھی یہ بات پہنچے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے کہ جی یہ ثابت کرو کہ حضور نور نہیں ہے. اور پھر لوگ مجھے بھی ای میلز کر رہے ہوتے ہیں بےچارے پریشان ہوتے ہیں، خدا کے لیے جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس نے پیش کرنی ہوتی ہے، دلیل اس کے اوپر ہوتی ہے. نور نہیں ہے یہ تو قیامت تک نہیں ہم ثابت کر سکتے، یہ ہم سے دلیل کیوں مانگ رہے ہیں؟ جب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 میں آیا کہ زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم نورانی مخلوق فرشتوں میں پیغمبر بنا کر بھیجتے، انسان آباد ہے تو انسانوں میں آئیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کلیئر کٹ آ گیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، یہ 95 نمبر آیت میں، اور سورۃ الکہف میں بھی آیا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ انسان ہونے میں میں بھی ایز اے اسپیشیز تمہاری طرح کا انسان ہوں. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مرتبے میں کسی انسان کو بھی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، انسانیت کو ناز ہے ان پر، یہ تو بالکل معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو میں نے جب دعویٰ کیا ہے روٹین سے ہٹ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے دکھائی دیتا تھا، آپ کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو دلیل میں نہیں دینی ہوگی، اس بیچارے نے نہیں دینی ہوگی، اس پہ تو ظلم ہے دلیل مانگنا. تو ہاں ہم دلیل دیتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 741 نمبر اور صحیح مسلم میں 958 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علی رضوان سے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ نماز پڑھنے کی حالت میں میرا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا خشوع اور تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہوتا، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، اپنے رکوع اور سجدے پوری طرح ادا کیا کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے نظر آ رہا ہوتا تھا، اگر کوئی بار بار اپنی داڑھی کو یوں کر رہا ہے یا زیادہ کھجلی کر رہا ہے یا نان سیریسلی وہ کھڑا ہوا ہے اور بار بار وہ ایسے ایسے کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نہیں سمجھنا کہ میرا روح اس طرف ہے اور تم مجھے نظر نہیں آ رہے ہو، اللہ کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں، تمہارا خشوع اور رکوع، یعنی کون کتنے خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے کتنی اٹینشن کے ساتھ اور کون کتنا کیجولی پڑھ رہا ہے، مجھ پر یہ چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ تو یہ الحمدللہ میرا دعویٰ تھا، میں نے دلیل رکھ دی۔ اب دوسرا دعویٰ میرا کہ میرے محبوب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ ہے میرا دعویٰ۔ اب کوئی مجھے کہے کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، فزیکل فینومینا آف نیچر تو یہ ہے، قانون قدرت تو یہ ہے کہ پسینے میں سے بدبو آتی ہے اور آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پسینے میں سے خوشبو آئے گی، میں نہیں مانتا۔ تو اب میں اسے یہ بات نہیں کہوں گا کہ تم یہ ثابت کرو کہ رسول اللہ کے پسینے سے بدبو آتی تھی یا خوشبو آتی تھی، یہ میں نے دعویٰ کیا ہے روٹین سے ہٹ، ہر چیز اپنی اصل میں پسینے میں بدبو ہی ہے۔ اب میرا دعویٰ ہے کہ خوشبو آتی ہے تو دلیل مجھ پر ہوگی، میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ثابت کرو کہ خوشبو نہیں آتی تھی، وہ ڈاکٹر طاہر القادری آپ ثابت کریں کہ نور نہیں ہے۔ What nonsense this، کتنی بےہودگی ہے اس قسم کے سوال کرنا، بالکل غیر علمی اپروچ ہے، نان انٹلیکچوئل اپروچ ہے، جس کا دعویٰ ہوتا ہے دلیل اس نے پیش کرنی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہی ہم نے دعویٰ کیا، اس کی دلیل میں ہم حدیث بھی پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6281 اور صحیح مسلم میں 6055 سے لے کر 6057 تک، ایک سے زیادہ طریق اس کے آئے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم بھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر اکثر جایا کرتے تھے، آرام بھی فرمایا کرتے تھے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سوئے ہوئے تھے تو آپ کو نیند کی حالت میں پسینہ کافی آتا تھا، تو ام سلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ مبارک سے پسینہ جو ہے ایک کھلی شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا، کھلے برتن کے اندر، شیشے کا، شیشہ تو قبل از مسیح موجود ہے، اس میں پسینہ جمع کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے کوئی زلفوں کے جو ٹوٹ کر سائڈ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی یہ داڑھی سے بھی کوئی بال جھڑ جاتا ہے، تو وہ بھی چن چن کے بال انہوں نے جمع کرنے شروع کیے۔ صحیح بخاری 6281 میں یہ پورا طرق موجود ہے، صحیح مسلم 6055 سے لے کر 6057 تک۔ تو یہ بال مبارک بھی، بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر سیدنا طلحہ کو جب اپنا سر مبارک منڈوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بال دے دیے اور فرمایا صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہو، اس کے بدلے اگر کوئی پوری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دینا اس سے بڑھ کر مجھے وہ بال مبارک محبوب ہے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو وہ بال مبارک اور پسینہ مبارک کھلی شیشی میں جمع کر رہی تھیں، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو، تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 6055 سے 6057 تک، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مبارک بہترین خوشبو ہے، ہم اسے اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے اس پسینہ مبارک سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کام کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینہ مبارک سے تبرک حاصل کرنا، وہ ظاہر ہے وہ تو صحیح سند کے ساتھ وہ جو چیزیں ثابت ہیں وہ تو تبرک ہیں، تو آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کام کیا۔ اب میرا تیسرا دعویٰ، اب یہ وہ چیز ہے جو اب میں علم کے میدان میں ایٹم بم پھینکنے لگا ہوں، علمی میدان کے اندر، یہ ابھی تک میں نے چیزیں ایکسپوز نہیں کی تھی آن ایئر آن ویڈیو، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشاب مبارک سے بدبو نہیں آتی تھی، اب یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب کوئی شخص میرے سامنے آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، آپ دلیل پیش کریں پیشاب سے تو بدبو آتی ہے، تو بھائی میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ تم ثابت کرو کہ بدبو آتی تھی، وہ کہے گا تو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، یہ قانون قدرت ہے کہ پیشاب میں سے بدبو آتی ہے، اس کی جو ہے کیمیکل کمپوزیشن ہی ایسی ہے کہ بدبو آئے گی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو دلیل میں نے دینی ہوگی روٹین سے آج کے جو بات کر رہا ہے، استثناء جو پیش کر رہا ہے، ایکسیپشن جو پیش کر رہا ہے، دلیل اس نے دینی ہے۔ تو ہاں جی ہم پھر دلیل پیش کریں گے، ہماری دلیل وہ اسٹانشنگ حدیث ہے جس کا پہلا حصہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ، جسے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا اس سند کو. اسی سند پہ ایک اور طرق بھی موجود ہے، طریق بھی، وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. امام حیثمی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، وہ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 24 نمبر حدیث ہے شروع کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی چارپائی کے نیچے رکھ کر سوتے تھے، کہ رات کو کبھی نیند میں بیدار ہونا پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے اندر پیشاب کیا کرتے تھے. ظاہر اس زمانے میں رات کے وقت باہر نکلنا، کوئی اٹیچ باتھ اور ٹوائلٹس تو ہوتے نہیں تھے، تو باہر نکل کے پیشاب کرنا پڑتا تھا، اور خصوصاً سردیوں کی رات ہو تو بڑا تردد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشاب کے لیے ایک پیالہ بڑا سا لکڑی کا اپنی چارپائی کے نیچے رکھا ہوتا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے. اتنی حدیث ہے سنن ابی داؤد 24 نمبر، اور اسی ایگزیکٹ اسی سند کے اوپر یہی طرق جب آتا ہے. اس کا ایک اور طریق الموجم الکبیر امام تبرانی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 527 نمبر، اور سنن کبری البیہقی امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 13184 نمبر، اور مجمع الزوائد جو ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری کے استاد ہیں، امام حیثمی رحمہ اللہ المتوفا 807 ہجری، انہوں نے مجموع زوائد میں 14014 نمبر یہ حدیث لی ہے. تینوں اماموں نے یہ حدیث لی ہے، اور امام حیثمی نے اس حدیث کو بالکل صحیح ڈکلیئر کیا. اور چونکہ اس کا طرق ایک اسی سند کے اوپر موجود ہے ابو داؤد میں 24 نمبر، اس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر لیزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. اور میں یہ بات بھی آن ایئر کر دوں کہ سب سے پہلے اس روایت کا مجھے شیخ زبیر لیزئی صاحب نے جو ہے وہ فون کے اوپر بتایا. آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے، میری فون پہ ان سے بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی وہ روایت بالکل صحیح ہے جو سنن تبرانی کے اندر موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک کے حوالے سے میں روایت بیان کر دیتا ہوں. اور الحمدللہ یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ، جس نے چیک کرنا ہے وہ ترب جا کے 24 نمبر سنن ابی داؤد کا چیک کر لے، اس کی سند میچ کر لے دوسرے کے ساتھ، وہی سارے راوی موجود ہیں، دو راوی اس میں ایڈ ہوئے ہیں اور دونوں راوی سکہ ہیں، ایک احمد بن حنبل کا بیٹا عبداللہ ہے اور دوسرا یحییٰ ابن معین ہے جو احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد ہیں. اور امام احمد بن حنبل کہتے تھے آنکھیں بند کر کے وہ روایت لے لو اس راوی سے جس کو یحییٰ بن معین صحیح کہتے ہیں. جیسے حدیث میں امام بخاری ہیں، اس طرح اسماء الرجال کی فیلڈ میں یحییٰ ابن معین، تو وہ دو بندے اس میں ایڈ ہوئے، باقی پوری سند وہی ہے الحمدللہ. یہی روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ ہوا کرتا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے. اور آگے روایت چلتی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شام سے ایک کوئی کنیز منگوائی، جس کا نام ایک طرق میں آتا ہے برہ اور ایک میں آتا ہے برکا. تو وہ لونڈی جو ہے وہ بالکل نیو کمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز وہاں پر کام کرنے کے لیے گھر میں، اس کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں پیشاب کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ نیو کمر تھی. تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے وہ پیالہ موجود ہی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدہ ام سلمہ کو آواز دی کہ بھائی وہ میرا پیالہ کہاں گیا. تو وہ کنیز کہنے لگی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اس پانی کو پی لیا جو اس پیالے کے اندر موجود تھا. بھائیو اگر پیشاب کے اندر بدبو ہو تو بڑی دور سے آتی ہے، پھر ایک بندہ منہ کو لگا رہا ہو اور بدبو بھی آ رہی ہو تو پی جائے، بدبو ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور تھے لیکن ہماری طرح کے نہیں تھے بھائیو، آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران قدم بڑھایا، فرمایا میں نے جنت دیکھ لی اور میں گوشہ اسے توڑنے لگا، پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر بھی نظر آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں بیٹھے ہوئے جنت اور دوزخ بھی نظر آ جاتی تھی. آپ کی تو معاملات ہی بالکل، آپ بشر ضرور ہیں لیکن ہماری طرح کے نہیں ہیں مرتبے کے اعتبار سے، کسی بشر کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے. تو یہ بالکل دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشرف المخلوقات ہونا آپ کا بشر ہونا ہے، بشر نور سے افضل ہے، نورانی مخلوق ہے فرشتے، اس سے افضل ہے بشر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بشریت ہونے میں ہے، نہ کہ نورانی ہونے میں. ہاں نور ہدایت ہے، وہ مسئلہ نمبر 41 میرا سن لیں، آج وہ ٹاپک نہیں میں اس کو ڈسکس کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ پانی پی لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اور دوزخ کے درمیان ایک مضبوط حصار قائم کر لیا ہے جس کے پیٹ میں میرا پیشاب چلا گیا.
اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتم واصیلہ، سبحان اللہ وبحمدی عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. رسول اللہ کی یہ نسبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک اندر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اور دوزخ کی آگ کے درمیان ایک مضبوط قلعہ قائم کر لیا ہے، یہ کام جو کیا. تو وہ اس نے انجانے میں ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو ترغیب نہ دلاتے کہ ایسا کرو، تو اس قسم کی بات نہیں ہے. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی پیشاب مبارک کی کوالٹی. اسی طریقے سے خون مبارک کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، اس میں محدثین کا اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ اسے صحیح بھی کہتے ہیں کچھ غلط بھی کہتے ہیں، لیکن چونکہ اب کچھ محدثین اس کو صحیح بھی کہتے ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. سنن کبری البیہقی کے اندر یہ موجود ہے. اس سے اگلی روایت، یہ 31184 تھی، وہ 31185 ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پچھنے لگوائے. یہ الحجامہ جو ہم بلڈ سکنگ والا جو طریقہ علاج ہے، تو اس کے ذریعے خون نکالا جاتا ہے. تو پچھنے لگائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ پیالہ دے دیا اور مجھے کہا کہ اسے ایسی جگہ پر دفن کر دینا جہاں پر کوئی نہ انسان اپروچ کر سکے نہ کوئی درندہ اس کو اپروچ کر سکے. انہوں نے وہ خون مبارک لیا اور سائٹ پہ جا کے پی لیا سارا. تو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ خون محفوظ جگہ پر چھوڑا ہے. ان کا یا رسول اللہ بڑی محفوظ جگہ پہ چھوڑا ہے. تو حضور کو نا یہ بات جو ہے نا وہ کلک کر گئی. آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تو نے اس خون کو پی لیا ہے. تو ان کا یا رسول اللہ ہاں میں نے وہ خون پی لیا، جس طرح انہوں نے کہا نا میں نے بڑا محفوظ کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خون پینے کی برکت سے یہ ہے کہ میرا کوئی بھی امتی تیرے خلاف اپنے دل میں بغض نہیں رکھے. تو الحمدللہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بڑی محبت کا رویہ رکھتے ہیں اور ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ پوری زندگی بنو امیہ کے مخالف رہے، اور یہ بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3950 نمبر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان کو نماز سکھائی ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے، جو ان کے نانا ہے. یہ خود صحابی ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، حضرت زبیر اشرا مبشرہ کے بیٹے، حضرت ابو بکر کے نواسے. اور ابوبکر صدیق کو نماز کس نے سکھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سنن البیہقی کے اندر جو لمبی سی وہ روایت آتی ہے رفع الیدین والی، کہ عطا بن ابی رباح کو کسی نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی یہی سوال عبداللہ ابن زبیر صحابی سے کیا تھا جب میں نے ان کو دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سوال ابو بکر صدیق سے کیا تھا جب ان کو میں نے دیکھا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ سنن البیہقی کے اندر موجود ہے. جو میں نے اپنا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں بیان کیا. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی انہوں نے اس سنت کو بھی زندہ رکھا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو. تو جب کوئی صحابی سے عمل ثابت ہو جائے اور کوئی صحابی اسے بدعت نہ کہے غلط نہ کہے تو وہ بھی سنت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، موقوفاً وہ بھی سنت ہے، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی اور ہاتھ چھوڑ کر بھی. کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے نماز کا طریقہ ظاہر حضور کو دیکھا بھی ہوا تھا، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھا. تو یہ بھی بالکل صحیح ہے اور ہم اس کے قائل ہیں، ہم نے تو اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھ دیا. تو ہم تو عبداللہ ابن زبیر سے بڑی محبت رکھتے ہیں کہ پوری زندگی وہ بنو امیہ کے مخالفین رہے، کیونکہ بنو امیہ کے لوگ جو ہیں وہ زبردستی ہاتھ بندھوا کر نماز پڑھایا کرتے تھے، ان کے مخالفین عبداللہ ابن زبیر مخالفت کرنے والے تھے چونکہ. تو انہوں نے اس معاملے میں، اور پھر انہوں نے الحمدللہ تقریباً 8-9 سال کے لیے خلافت بھی قائم کی سیدنا حسین کی شہادت کے بعد. انہوں نے یزید کے خلاف جو ہے وہ علم بلند کیا تھا اور ایک حق کی آواز انہوں نے بلند کی. الحمدللہ ہم ان سے دلی طور پر محبت کرتے ہیں. اب بھائیو، یہ اتنی تمہیدی گفتگو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کے حوالے سے اگر میں اب یہ دعویٰ کرتا ہوں، میرا جو چوتھا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا. اب مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ بھائی اس کی دلیل پیش کریں، تو میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہ آپ دلیل پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. اور بھائی ہر شے کا سایہ ہوتا ہے، اب آپ کو تین دلائل سے پتا چلا. یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت اپنی اصل میں یہ ہے کہ ہر شے کا سایہ ہے. قرآن کی آیت ہم نے سورۃ النحل 49 نمبر آیت سن لی، ہر چیز کا سایہ موجود ہے.
اب میں روٹین سے آپ کے بات کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو دلیل مجھے دینی ہوگی. اب مجھ سے جو پوچھتا ہے جی آپ بتائیں کہ یہ سایہ جو ہے وہ نہیں تھا تو دلیل دے، میں کو نہیں آپ ثابت کرو کہ سایہ تھا، نان سینس کوشچن ہے بھائی. روٹین سے جو ہٹ کر دعویٰ کرے گا اس نے دلیل پیش کرنی ہوگی. تو الحمدللہ یہ جو میں نے چوتھا دعویٰ کیا ہے یہ 100% باطل اور جھوٹا دعویٰ ہے. قرآن حکیم سورۃ النحل کی آیت نمبر 49 کے بھی اگینسٹ ہے. اور اس حوالے سے میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے ڈاکٹر طاہر القادری سمیت تمام بڑے بڑے سو کالڈ لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا دعوے دار سمجھتے ہیں اس حوالے سے، کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایک روایت بتا دیں، ہم صحیح اور ضعیف کی بات بھی نہیں ابھی کر رہے، مین سٹریم کی اہل سنت کی کسی کتاب میں کوئی ضعیف سند کے ساتھ بھی روایت پیش کریں مین سٹریم کی کتابوں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا. علامات نبوت پہ پورے پورے چیپٹر موجود ہیں، بخاری میں پورا چیپٹر ہے علامات نبوت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل مسلم میں موجود ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر جو دلائل جمع کیے گئے ہیں ان میں سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات موجود ہیں. اور آپ کو یہ کمپائلڈ فارم میں اگر چاہیے تو میری وہ جو ورڈنگ تھی مشکات المصابی کے بارے میں، کہ مشکات المصابی از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، جس میں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 111 بھی مشکات کا مکمل تعارف. تو مشکات کے اندر بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ تقریباً 13 کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بڑے بڑے معجزات اور علامات نبوت ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہیں. علامات نبوت والا چیپٹر ہے انٹرنیشنل بھی کے مطابق مشکات میں 5852 سے لے کر 5861 تک 10 احادیث، اور معجزات والا چیپٹر ہے 5868 سے لے کر 5943 تک 76 احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے. یہ تقریباً 86 کے قریب احادیث بن رہی ہیں جو ساری دنیا کی کتابوں سے انہوں نے کمپائل کی ہیں. تو اگر یہ چیزیں موجود ہیں، مشکات کی تیسری جلد میں یہ دونوں چیپٹر موجود ہیں، کوئی نہیں لے کر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا، کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. اور بھائیو یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہوتا کہ یہ سینکڑوں صحابہ رپورٹ کرتے، کیونکہ باقی معجزات تو آپ کے کبھی کبھی نظر آئے نا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جہاد کے موقع پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، روزانہ تو نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ سایہ والا معاملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زہر پڑھنے آتے تھے، عصر پڑھنے آتے تھے تو صحابہ دیکھتے تھے آپ کو. یہ تو ہزاروں صحابہ سے یہ معجزہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن حیران کن بات ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اور شرم حیا تک نہ آئی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتایا اپنے زون کے اندر. آپ ڈیفائن کریں گے کون سی چیز آپ کی عظمت ہے اور کون سی نہیں ہے. تو بھائی پھر ہم آپ کو پھر یہ بات بتاتے ہیں کہ کرسچنز بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کی محبت میں ہی کہتے ہیں، دشمنی میں نہیں کہتے، تو ہم ان کی یہ بات مان لیں. تو جو بات ہے اس کو مانیں گے، جو بات نہیں ہے یہ تواتر کے ساتھ نقل ہونی چاہیے تھی یہ بات ہزاروں صحابہ سے، لیکن یہ ایک روایت الخصائص الکبریٰ 1000 سال بعد جلال الدین سیوطی المتوفیٰ 911 ہجری اس نے یہ روایت پکڑ کے کہیں سے لکھ دی، اور وہ بھی روایت بالکل منقطع روایت لکھی، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں تھی، اس کو 1000 سال بعد یہ کہیں سے روایت مل گئی اور اس نے نقل کی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں جلد 171 پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سورج کی روشنی میں سایہ ہوتا تھا نہ چاند کی روشنی میں. اسی سے بھائیوں نے نقل کر کے تو آگے پیش کرنا شروع کر دیا. پہلے اس سند کو تو پڑھ لیں، وہ سند متصل ہی نہیں ہے، وہ تابعی کا قول ہے، زکوان تابعی کا جس نے حضور کا زمانہ پایا نہیں ہے. نمبر دو، اس کے اندر عبد الرحمن بن قیس متروک کذاب جھوٹا راوی ہے، اس نے یہ جھوٹی روایت گھڑی ہے. تو اصول محدثین پہ یہ تو روایت ہے ہی نہیں ہے جو اس نے سند بھی بنا کے کہیں سے نقل کر دی. باقی تو حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں، یہ معجزہ تو دنیا کی ہر کتاب میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو روزانہ آبزرو ہونے والا معجزہ ہے، عقل بھی کام کرتی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کوئی ایک دفعہ آپ کا کوئی سایہ جو ہے وہ غائب ہوا ہے، تو روزانہ ہی ہوتا ہوگا اگر یہ ایسی بات تھی. تو تواتر سے نقل ہونا چاہیے تھا، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. تو یہ مرسل کی تباہی ہے، اس قسم کی مرسل روایات پھر اور بھی کئی موجود ہیں، 8 تابعین سے یہ موجود ہے روایت مرسل چھوٹا ہوا، جس کا واسطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن پڑھتے ہوئے بتوں کی تعریف جاری ہوگی ولیعہذ باللہ تعالیٰ. اس قسم کی جھوٹی روایتیں پھر ان کو بھی مانے، شیطان نے یہ پھیلائی ہوئی ہیں. صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آ کے جھوٹی روایت بیان کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ اس کو آ کے بیان کرتے ہیں. تو پہلے یہ چیک کیا کرو کہ کون بندہ بیان کر رہا ہے، اس کا ماں باپ بھی موجود ہے، کوئی کہیں اس کی اتھینٹسٹی بھی موجود ہے، کہ لا پتہ قسم کے اور مجہول قسم کے ان نون لوگوں سے روایتیں لے لی جائیں. تو میں نے اسی لیے پورا ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جس میں صحیح مسلم کا پورا مقدمہ جو امام مسلم نے لکھا ہے وہ میں نے پڑھایا ہے، اور 5 ایسی حدیث کی کتابوں سے مثالیں پیش کی ہیں ان جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کی اور ضعیف الاسناد روایتوں کی، جن کو اگر ہم مان لیں تو ہمارا بیڑا ہی غرق ہو جائے ہمارے ایمان کا ولیعوذ باللہ تعالیٰ، اگر ہم جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کریں گے. تو اب بھائیو یہ بالکل باطل دعویٰ ہے، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اب میں آف دا وے جا کر میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ آپ کا سایہ تھا، حالانکہ میرے پہ دلیل ٹیکنیکلی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے اس کو پیش کرنی ہے. ہم تو روٹین کے، ہمارے لیے دلیل وہی ہے سورۃ النحل آیت نمبر 49 کہ ہر شے کا جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اب روٹین سے ہٹ کے میں آپ کو 3 حدیثیں پیش کرتا ہوں. نمبر 1 المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8408 نمبر حدیث ہے، جسے امام زہبی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، صحیح سند کے ساتھ ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں 892 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران ایک ایسا عمل کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ایسا عمل پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا پھر آپ پیچھے ہٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، ہوا یوں کہ نماز پڑھنے کے دوران اللہ نے مجھے جنت دکھائی اور میں نے ارادہ کیا کہ جنت سے ایک گوشہ توڑ دوں فروٹ کا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی جنت کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ. ابھی یہ جنت کی نعمتیں دنیا میں نہیں لی جا سکتی، اس کے لیے مرنا شرط. تو جنت مجھ سے پیچھے ہٹ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دوزخ کو پیش کیا، حتیٰ کہ میں نے صحابہ اکرام سے کہا کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا دوزخ کے اوپر، ظلی و ظلکم، تو میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ تم لوگ دوزخ سے پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی صحابہ اکرام. تو اللہ نے مجھے وحی کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس معاملے کو چھوڑ دیجئے، ان کو یہیں پر کھڑا رہنے دیں جو خواب میں وہ دکھایا گیا، آپ کا سایہ اور آپ کے صحابہ کا سایہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے لیکن صحابہ کو وہاں پر کھڑے رہنے دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب نہیں، یہ بالکل بیداری میں آپ کے ساتھ عمل ہوا، اس کی میں نے یہ تاویل کیا ہے کہ میری وفات کے بعد میری امت کو آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، فتنوں میں ڈالا جائے گا. یعنی میں تو اس آزمائش، وہ آگ جو آزمائش کی شکل میں دکھائی گئی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور صحابہ اکرام کا سایہ دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے بچا لیا، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ کے اوپر وہ آزمائشیں آئیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے ہم تو اکثر اس پہ لیکچر دیتے ہیں، مسئلہ نمبر 101 جنگ جمل، صفین، نہروان کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی آزمائشیں پھر صحابہ اکرام پر، اور انس ابن مالک اس کے راوی ہیں، سب سے بڑی تو ان پر آزمائش آئی بنو امیہ کے حجاج ابن یوسف نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کے اوپر کتنے ظلم کیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. تو اس میں الفاظ ہے ظلی و ظلکم، میں نے اپنا اور تمہارا سایہ. تو اس پہ تو کوئی تاویل کر سکتا ہے کہ یہ کوئی تمثیل دکھائی گئی تھی، لہذا ہم اگلی دو روایتیں بالکل ایسی پیش کریں گے جس میں تاویل کی گنجائش نہیں. دوسری روایت مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 131 پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 25046 نمبر ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک سفر کے دوران سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو آپ نے سیدہ زینب سے کہا کہ تمہارے پاس ایک سے زیادہ اونٹ ہیں، ایک اونٹ جو ہے وہ صفیہ کو دے دو. لیکن وہ چونکہ آپس میں سوکنے تھیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس یہودیہ کو تو میں نہیں دوں گی، کیونکہ وہ یہودیوں میں سے تھی لیکن مسلمان ہو گئی بھی تھی حضرت صفیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے حضرت زینب کی اس بات کے اوپر کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تک حضرت زینب کے ہاں نہیں رہے. 3 مہینے جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے تو حضرت زینب کے الفاظ ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت دور سے سایہ آتا ہوا محسوس کیا، ذلہ کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک، جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی کا ایک طرق آگے مسند امام احمد میں موجود ہے، تیسری حدیث جلد 6 صفحہ 337 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 26908، جس میں خود حضرت صفیہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ مجھے اس طریقے سے زینب نے کہہ دیا تھا یہودیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تک ناراض رہے اور حجت الوداع کے موقع پر یہ معاملہ ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ربیع الاول کے مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ دنیا میں موجود تھے. یعنی آپ کی وفات سفر میں نہیں ہوئی ہے، ربیع الاول میں ہی ہوئی ہے، یہ کنفرم ہے سوموار کے دن، 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی. میرا مسئلہ نمبر 26، مسئلہ نمبر ربیع الاول سے متعلق 3 غلط فہمیاں، وہ سن سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات والے مہینے 3 مہینے کے بعد، ناراض ہونے کے بعد، حضرت زینب کے پاس آئے تو حضرت زینب کے الفاظ دیکھے، میں نے دور سے کسی مرد کا سایہ آتے ہوئے محسوس کیا، مرد کا. اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ میرے، میں نے سوچا کہ اس وقت میرے خیمے میں کون سا مرد آ رہا ہے، کیونکہ وہ یہ گمان کر رہی تھی 3 مہینے سے حضور ناراض تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کہا یہ کوئی اجنبی مرد میرے خیمے کی طرف آ رہا ہے، دور سے انہوں نے دیکھا. اگر وہ آپ سے ان کا فزیکلی سایہ نہ ہوتا، جن کا یہ کہنا ہے، تو کہتی ہاں جی سایہ چونکہ کوئی نہیں ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ رہے ہیں. تو کہتی ہیں میں نے کہا یہ مرد کون آ رہا ہے میرے خیمے کی طرف، جبکہ رسول اللہ میرا مرد تو مجھ سے ناراض ہے، بالکل کلیئر کٹ. تو کہتی جب وہ قریب آئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چارپائی کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مجھ پر ہاتھ رکھا، یعنی شفقت کے ساتھ حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اس میں الفاظ ہیں میں نے دور سے کسی مرد کے سائے کو آتے ہوئے محسوس کیا. ظاہر ہے مردوں کے چلنے میں، عورتوں کے ڈیل ڈول میں اور مردوں میں فرق ہے. آپ سے ان کا کوئی پگڑی مبارک ہوگی یا آپ نے چادر لی ہوئی ہوگی تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ مرد ہی آ رہا ہے کوئی. اور ساتھ الفاظ ہے کہ سایہ محسوس کیا، ذلہ کے الفاظ ہیں، سایہ مبارک. تو بالکل کلیئر کٹ ہے، یہ دلائل صرف سمجھانے کے لیے، ادروائز جس کی دلیل اس نے دینی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے. ہماری دلیل تو قرآن حکیم سورۃ النحل آیت نمبر 49 موجود ہے. یہ تو تھی بھائی علمی دلیل. اب ایک اور دلیل بھی ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو کون سی دلیل ہے؟ پھکی، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے کہتے ہیں الزامی جواب، اور فلسفی کی لینگویج میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لاجیکل آنسر. سائنٹسٹ کی لینگویج میں، سائنٹیفک لینگویج میں ہم اسے اینٹی وینم کہتے ہیں. جب کوبرا سانپ کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج پھر دوائی سے نہیں ہو سکتا، زہر صحیح ہوتا ہے کوبرا کے. تو یہ اینٹی وینم، پھکی اور الزامی جواب کے طور پر ہم یہ اسے کہتے ہیں. اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا، تو اس وقت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک کثرت سے موجود ہیں، اور ایسے بھی موجود ہیں جن کی صدق بھی موجود ہے. جیسے ترکی میں، ترکی کے اندر توپ کاپی میوزیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس کی تصویر بھی دیکھیں، اس کا سایہ بھی نظر آتا ہے بال مبارک کا. یہاں پر بھی علماء کے پاس موجود ہیں، بڑے بڑے مشائخ جو ہیں اس کے اوپر چندے بٹور رہے ہیں، ربیع الاول پہ زیارتیں کرواتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں. اور ہم نے تو پہلے بیان کیا، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر حلق کروا کے اپنے بال دیے، تبرکم تقسیم کیے، صحابہ کے پاس ہوتے تھے، بالکل موجود ہے، ہم نہیں انکار کرتے. تو آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، تو آپ بھائی پھر میڈیا کے سامنے اسے پیش کریں، جیو والوں کو بلائیں، اے آر وائی والوں کو بلائیں، آج والوں کو بلائیں، ایکسپریس والوں کو بلائیں، یہ بڑے بڑے میڈیا چینلز کو بلائیں، بی بی سی کو، سی این این کو بلائیں، پوری دنیا کو مسلمان کریں یہ مورچہ دکھا کے کہ یہ دیکھو آپ ان کے بال مبارک ہیں، اس کو ہم بلب کے نیچے رکھ رہے ہیں، اس کا سایہ نہیں پڑ رہا، یہ ایسی فزیکل چیز ہے جو بہت بڑا معجزہ ہے. تو فوراً کی بھوک نکل جائے گی، ان کو بھی پتا ہے سایہ ہے. تو اگر یہ آپ ان کا بال مبارک ہے تو اس کا سایہ نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد یا آپ کے جسم سے جب بال ہٹ گیا تو اس کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اس کی برکتیں اسی طرح موجود ہیں. اس کی دلیل اب ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے جسم سے اگر بال جڑا ہو تب بھی برکت والا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تب بھی وہ برکت والا ہے. صحابہ اکرام اس سے توسل اور وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے. اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5896 نمبر حدیث ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ایک گچھا تھا. یہ میں کوئی سٹوری بک نہیں پڑھ رہا، صحیح بخاری 5896، جو انہوں نے چھوٹے سے شیشی میں رکھا ہوا تھا. اور جب کبھی بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا یا اسے نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برتن ام سلمہ کو بھیجتا، تو وہ مبارک بالوں والی شیشی اس میں ڈبو کے ہلا کر دیا کرتی تھی مریضوں کے شفا کے لیے. بال مبارک جسم سے ہٹ چکے ہیں، تو یہ بدبخت جن کے یہ جھوٹے دعوے ہیں نا، ان سے پوچھیں بال مبارک ہٹے ہوئے آج بھی ان کا فیض موجود ہے. اگر سایہ مبارک نہیں تھا ان بالوں کا نہیں ہونا چاہیے، ان کی موت ہے. اپنے سارے مرے ہوئے بزرگوں کو بھی اگر بلا سکتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ بلا لیں، اور جتنے زندہ ہیں سب علماء کو جمع کریں میری اس پھکی کا جواب دیں، یا پھر یہ پھکی لے کے اپنا آزمہ درست کریں اور یہ غلط لوگوں کو عقیدہ نہ بتائیں، بال مبارک کا سایہ دکھائیں. اسی طریقے سے یہ تو بال مبارک کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جسم کا ٹکڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو کرتا آتا تھا جو جسم کا حصہ نہیں تھا الگ سے تھا، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5409 نمبر حدیث ہے. اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں حضرت عائشہ جب فوت ہونے لگی ان سے میں نے رسول اللہ کا ایک کرتا لے لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، سرخ رنگ کا وہ کرتا تھا دھاری دار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کرتے کو پانی میں بھگو کر اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو آپ کے تبرکات کا توسل تو آج تک قائم ہے. تو اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بھوئے مبارک ہیں ان کے پاس اور واقعی ہیں، جیسا کہ توپ کاپی میوزیم کو تو میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ صحیح سند کے ساتھ مسلمان حکمرانوں نے ٹرانسفر کی ہیں وہ چیزیں جو میوزیم کے اندر موجود ہیں، ان کے سائے تو موجود ہیں. چلے ان کے بزرگوں کو کہیں لائیں بال مبارک رکھے سامنے، بی بی سی کو، سی این این کو بلائیں، جیو والوں کو بلائیں، ایئر وے والوں کو، آج ٹی وی والوں کو، سب کے سب لوگوں کو یہ اپنا کرشمہ دکھائیں. میں کہتا ہوں غیر مسلم بھی کروڑوں کی تعداد مسلمان ہو جائیں گے اتنا بڑا زندہ مورچہ دیکھ کے. یہ ایسا ہے ہی نہیں، یہ معاملہ ایم ہی جھوٹ کیا ہوا ہے. تو یہ تھی پھکی، انشاءاللہ اب ان کا ہاضمہ درست ہو جائے گا. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اصلاح کے لیے بھی یہ کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک جو تبرکات کا فیض آج تک جاری ہے، اور اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اب رہا نور بشر والا مسئلہ تو اس کے اندر خود بخود ہی حل ہو گیا، مجھے آگے کوئی اس میں ورڈک دینے کی ضرورت نہیں. باقی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 41 دیکھ سکتا ہے، نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام، اہل سنت پاک .com پر. تو اصولی بات سمجھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی دعویٰ روٹین سے ہٹ کے کیا جائے گا اس کے دعویٰ کرنے والے پر دلیل ہوگی، نہ کہ جو انکار کرے گا اس کے اوپر دلیل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بھی ہیں، لیکن آپ کی اسپیشیز جو ہے وہ بشر والی ہے، نورانی نہیں ہے. آپ نور ہدایت ہیں، الحمدللہ سراج منیرہ ہیں، اور اس میں میں نے کئی احادیث بیان کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہدایت ہونے کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض پہنچنے کے اعتبار سے. ابھی ہماری تقریباً 12-13 منٹ کی گفتگو کم از کم باقی ہے، لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو آخر میں چونکہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 49 اور 50 ڈسکس ہوئے ہیں، آیت سجدہ، اس کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے صرف 8 حدیثیں بیان کر کے سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیات پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے، اس کے شرعی احکام بھی افراد و تفریح سے ہٹ کر بیان کروں. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے 8 احادیث کمپائل کی ہیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1076 مسلم میں 1296. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ تلاوت فرماتے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے کسی کو سجدے کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی. تو اگر مسجد میں بھی ایسا ہوتا تھا، پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ بھی ملے تو صرف ٹو باؤ ڈاؤن، اپنے آپ کو ایسے کر لینا، یہ بھی کافی. ورکعو مع الراکعین، جو قرآن میں ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ رکوع کرنا بھی یہ سجدے کی بھی ایک فارم ہے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. تو ہم پھر پیشانی کی بھی جگہ نہ ملتی، کبھی کسی کی پیٹھ کے اوپر یا جھک جاتے. اسی حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، ٹو باو ڈاؤن، سر تسلیم خم کرنا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن ابی داؤد میں 1227 جامعہ ترمذی میں 351 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سواری پر سوار ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے اشارے سے کیا کرتے تھے، رکوع کے لیے کم جھکتے اور سجدے کے لیے زیادہ اشارہ فرمایا کرتے. یہ نہیں تھا کہ آپ نے کوئی اپنی، حالانکہ اونٹ ہوتا تھا، اونٹ کی کوہان ہے، اس کے اوپر آپ کوئی پھٹی رکھ لیتے اور اس پھٹی پہ سجدہ کرتے. جس طرح آج کل یہ نئی بدعت ایجاد ہوئی ہے، جو یہ نماز والی کرسیاں ہماری مسجدوں میں رکھی گئی ہیں، بالکل بدعت ہے اور یہ بالکل خلاف سنت ہے، جس کے اوپر وہ سجدے کی جگہ بنی ہے، لوگ سجدہ کرتے ہیں ایسے. جب بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو سنت یہ ہے کہ اشارے سے رکوع اور اشارے سے سجدہ ہوگا. سامنے یہ پھٹا رکھنا، یہ بالکل اس کی ممانعت ہے. ان کرسیوں کو فوراً اٹھوائیں یا ان کی وہ سجدے والی جو حصے ہیں وہ کٹوا دیں، یہ خلاف سنت ہے. اور اس کے علاوہ علماء کے فتوے بھی آ چکے ہیں، ایون حنفی علماء کے فتوے بھی، غلام سود سعیدی صاحب بہت بڑے بریلی مکتب فکر کے عالم ہیں، مفتی منیر صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی مسجد میں سے اٹھوا دی، میری ان سے ڈسکشن بھی اس ٹاپک پہ، انہوں نے اس کے خلاف بھی کافی کچھ لکھا ہے. دوسری حدیث صحیح بخاری سے 1071 نمبر ہے. ابن عباس کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کے دوران سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کا ایسا رعب ہوا کہ سارے مسلمان مشرک جن و انس اسی وقت بے اختیار سجدے میں گر پڑے. سورۃ النجم سن کے مشرک بھی. اس پہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، اور ابن عمر کا بھی عمل لے کر آئے کہ وہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کر لیتے تھے. اب تلاوت کرنے کے لیے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، زبانی آپ کر رہے ہیں، اس دوران آیت سجدہ آتی تھی تو وہ تلاوت کرتے ہوئے سجدہ بھی کر لیا کرتے تھے. اور باقی صحیح امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے اس پہ باب باندھ کر. اب وہ سارے کے سارے گرے ہوئے تو نہیں کہ وضو کر کے سارے کٹھے ہوئے ہوئے تھے، کوئی کسی عادت میں تھا وہ بے اختیار گر پڑے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1072 مسلم میں 1298 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. زید ابن ثابت کاتب وحی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سورہ نجم جس پہ سب نے سجدہ کیا تھا یہ سورہ نجم سنائی تو آپ نے اس میں سجدہ نہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سجدہ چھوڑ دیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے سجدہ تلاوت واجب یا فرض نہیں ہے، صرف سنت ہے. اب سیم سورہ نجم ہے جس پہ سب نے سجدہ کیا، اس پہ آپ نے خود بھی نہیں کیا. اس سے بالکل یہ بات کلیئر ہو گئی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ان کی طرف منسوب ہے کہ سجدہ تلاوت واجب اور فرض ہے تو یہ بالکل غلط ہے، یہ سنت ہے. کوئی کر لے ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ہم تو کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن کسی پہ فتویٰ نہیں. لوگ بےچارے بڑی ٹینشن لیتے ہیں، وہ جو حافظ بےچارے حفظ کر رہے ہوتے ہیں وہ بار بار آئے تھے سجدہ. مجھے کئی وفات نے کہا ہے ہم تو آئے تھے سجدہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے تھے، اب کتنی بار آئے یہ سجدہ کریں گے. تو یہ ایسی مولویوں نے پٹی پڑھائی ہوئی تھی تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی اگر ایک دفعہ بھی کر لیں تو کافی ہے. تو اس معاملے میں انہیں احناف کو رجوع کرنا چاہیے. اب یہ پانچواں مسئلہ ہے جس میں رجوع کرنے کی ضرورت ہے، تین میں وہ آلریڈی کر چکے ہیں جو میں نے بتا دیا، چوتھے میں بھی تقریباً کر چکے ہیں. نمبر ایک، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے، آج کے حنفی مدینے کو حرم مانتے ہیں. نمبر دو، امام حنیفہ رحمہ اللہ عقیقے کو صحیح سمجھتے نہیں تھے، بدعت کہتے تھے، آج کے حنفی عقیقہ کو سنت سمجھتے ہیں. نمبر تین، شوال کے چھ روزوں کو وہ بدعت سمجھتے تھے امام حنیفہ رحمہ اللہ، آج کے ہمارے جو احناف ہیں وہ ان کو سنت سمجھتے ہیں. احادیث بھی موجود ہیں، مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نمبر چوتھا، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہے، جو امام حنیفہ کی اکلوتی کتاب جو یہ کہتے ہیں لکھی ہوئی الفقہ الاکبر، اس کے اندر واضح موجود ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حالت کفر میں دنیا سے گئے. یہ امام حنیفہ کی طرف ہے. آج کے کتنے حنفی اس بات کو نہیں مانتے. ملا علی قاری نے بھی لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ، تو میں نے ان کے رد میں پورا لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 98 والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں. اور یہ پانچویں چیز سجدہ تلاوت کے حوالے سے بھی آ گئی کہ وہ واجب سمجھتے ہیں جبکہ یہ سنت ہے. اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک پورا چیپٹر ہیڈنگ بنا کر بنایا ہے صحیح بخاری کے اندر، اور اس کے نیچے حدیث لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1077 نمبر. اس پہ باب کی ہیڈنگ باندھی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور اس کے لیے طہارت اور وضو شرط نہیں ہے، اور استقبال قبلہ بھی شرط نہیں ہے. سواری پہ تو ویسے ہی بخاری مسلم میں آتا ہے جس طرف سواری جاتی تھی آپ نفلی نماز پڑھتے رہتے تھے، استقبال قبلہ شرط نہیں ہے نفلی چیزوں کے لیے. ہاں فرض کے لیے بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے زمین پر استقبال قبلہ کا اہتمام کرتے تھے. زیادہ گاڑی میں بس میں کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے تو وہ سجدے سے ہلکے ریمائنڈر لا کے نہ رکھے کہ جی میں آنے سجدے ان کرنے لیں، بس وہیں پر ٹو باؤ ڈاؤن کر لے ایسے سجدہ سنت ہو، اس کے لیے نیچے اتر کے اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے. تو امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے، حدیث نمبر 1077 کی ہیڈنگ میں نے بتا دی، اور وہ حدیث لے کے ہیں جو چوتھی حدیث ہے صحیح بخاری 1077 کہ یہی سورۃ النحل جو آج جس پہ ہم نے اتنا لمبا درس کیا ہے، یہی حضرت عمر نے آیت نمبر 48, 49 اور 50 سورۃ النحل کی تلاوت کی، اس کے بعد آپ نے ممبر سے اتر کر زمین پر آ کر سجدہ کیا، تو تمام جو جمعے میں آپ کے مخاطبین تھے جو وہاں پر جمعہ پڑھنے آئے ان سب کے سب لوگوں نے سجدہ کیا. پھر حضرت عمر نے اگلی دفعہ اگلے جمعے میں پھر سورۃ النحل کی یہی آیت تلاوت کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہم آیت سجدہ پڑھتے ہیں، جس نے سجدہ کیا اس نے اچھا کام کیا، اور جو آیت سجدہ پر سجدہ نہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں. امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، یہ کسی عام امام کا فتویٰ نہیں ہے، صحیح بخاری 1077 نمبر حدیث. کہ ہم بھی پڑھتے ہیں، اگر کر لیا ثواب نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر نے خود بھی سجدہ اس دن نہیں کیا تاکہ موڑ لگ جائے کہ میں بھی نہیں کر رہا. یہ نہ ہو کہ لوگ ہفتے کر دیں سانو منع کر دے رہے ہیں, سانو گنہگار کر رہے ہیں. تو انہوں نے خود بھی نہیں کیا, پریکٹیکلی اس کو اس طریقے سے اسٹیبلش کیا. اور ساتھ ابن عمر کا ساتھ قول لے کر آئے امام بخاری کہ امام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے بلکہ اللہ نے یہ امت کی خوشی پر رکھ دیا ہے, جو کرے گا ثواب ہے, گڑ ڈالیں گے جتنا میٹھا ہوگا, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ کریں, سنت پر عمل کریں, لیکن اس کو واجب نہ سمجھیں, اس کی ٹینشن نہ لیں. لوگ بہت ٹینشن لیتے ہیں. بعض اوقات پانچویں حدیث صحیح بخاری سے 4632 ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سورہ صاد میں سجدہ کیا جائے جہاں پر داؤد علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ تمہارے نبی کو بھی اسی کی اقتدا کا حکم ہوا ہے, یعنی سورہ صاد میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ ہے اس میں حضرت داؤد نے جو سجدہ کیا تھا تم بھی اس پر سجدہ کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورہ صاد کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے ان آیات کے اوپر. چھٹی حدیث سنن نسائی میں ہے 958 نمبر. ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ صاد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے تلاوت پر سجدہ کیا توبہ پر, اور تم اس صورت میں جب پہنچو تو تم شکر کا سجدہ کرو. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کا سجدہ کیا تو تم انہی کے ان پر سنت پہ عمل کرتے ہوئے شکر کا سجدہ کرو. تو سجدہ تلاوت ہو سجدہ شکر ہو, نہ اس کے لیے وضو شرط ہے, نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے, اور نہ اس کے لیے فزیکلی زمین پر ماتھا ٹیکنا شرط ہے. سب سے بہتر وہ درجہ ہے, لیکن آپ جھک بھی سکتے ہیں یوں. اور یہ جو سورہ صاد کا ذکر ہے اس میں ہے ہی رکوع کا ذکر ہے, سجدے کا ذکر ہی نہیں, اس میں رکوع کے الفاظ موجود ہیں. تو اسی لیے ورکعو مع الراکعین, جو قرآن میں بار بار کہا گیا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, بیسیکلی رکوع بھی سجدے کی ہی ایک فارم ہے. تو یوں جھکنا, تو ایسے بھی کوئی کر لے تو کافی ہے. لہٰذا یہ ہماری جو کرکٹ ٹیمیں یا باقی ٹیمیں کبھی میچ وغیرہ جیتے ہیں تو فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں جدھر منہ ہوتا ہے. تو میں اکثر سوچتا تھا جب میں یعنی کہ کٹر قسم کا حنفی تھا تو میں کہتا تھا دیکھو جی یہ تو کفر کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک اگر آپ بغیر وضو کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, بیعت بھی ٹوٹ جائے گی, کام بڑا دور ہے. سارے کرکٹ ٹیم نے نکاح ٹوٹ چکے ہوئے ہیں ان کے نزدیک. اب جب اس قسم کے مسئلے آپ گھڑیں گے تو اس کے پھر اس قسم کے ڈینجرس ہاریبل قسم کے خطرناک رزلٹ بھی آپ کو بھگتنے پڑیں گے. تو آیت سجدہ ہو آیت شکر ہو, نہ اس کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے نہ باوضو ہونا شرط ہے. جس حالت میں جس طرح منہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. تو اب یہ تجدید نکاح کروائیں نا جا کے, اب یہ بڑے بڑے وہ میں طارق جمیل صاحب جو کہ کٹر قسم کے انفی ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان سارے کرکٹرز سے تجدید نکاح کروائیں, ٹھیک ہے, انفی کا مسئلہ لوگوں کو بتائیں گے تو, یا پھر مانیں کہ یہ چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں. تو آپ اسی کیٹیگری میں آ جائیں جس میں ہم بات کریں کہ دلائل کے اوپر نیچر کے اوپر چیزیں ہونی چاہیے. سیکنڈ لاسٹ حدیث سنن ابی داؤد میں 1413, ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سنایا کرتے تھے, پس جب آیت سجدہ پڑھتے تو تکبیر کہہ کر سجدے میں جاتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے. یعنی پرٹیکولرلی نماز کی حالت میں جب آیت سجدہ آئے تو اللہ اکبر کہہ کے اسی وقت سجدے میں چلے جائیں. اب اس میں قیاسن یہ بات ایک حدیث سے ڈیڈکٹ ہوتی ہے کہ جب یہ آپ اس طرح کا سجدہ کریں گے تو پھر آپ رفع الیدین بھی کریں گے. یعنی نماز پڑھتے ہوئے سجدہ تلاوت آیا, اللہ اکبر امام کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرتے ہوئے سجدے میں جائیں. اس کا ثبوت سنن ابی داؤد میں 722 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, مسند امام احمد میں موجود ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے, کیٹاگوریکل مینشن ہے, رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات کہتے تھے سب کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے. اب جنازے کی تکبیرات ہوں وہ بھی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں, اس میں تو رکوع ہوتا ہی نہیں ہے. عیدین کی تکبیرات رکوع سے پہلے ہیں اس میں بھی رفع الیدین ہوگا. یہ صحیح حدیث سنن ابی داؤد 722 نمبر حدیث. رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات ہوتی تھی اس میں رفع الیدین کرتے تھے, اور جز رفع الیدین میں امام بخاری نے نقل کیا ہے نماز جنازہ کی تکبیرات انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 110 نمبر پر, مصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح اسناد کے ساتھ صحابہ کے اعمال بھی موجود ہیں, اور جز رفع الیدین میں 99 نمبر روایت بھی موجود ہے وتر کے حوالے سے بھی, کہ وتر سے پہلے میں بھی دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر جب کہا جائے گا رکوع سے پہلے ہوتا ہے وہ, تو اس میں اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھیں گے تو اس میں بھی رفع الیدین کریں گے. تو نماز میں پھر بہتر یہی ہے کہ چونکہ اب آپ سجدے میں گئے ہیں تو سجدے میں پھر بیٹھ کر اٹھیں ڈائریکٹ اٹھنے کی بجائے. یہ اب ہم قیاس کریں گے جہاں پر ہمارے پاس واضح کو سنت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیام کی طرف جاتے تھے تو آپ سجدے کے بعد بیٹھتے تھے پھر دو ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھتے تھے، جو صحیح بخاری میں موجود ہے، زمین پر اعتماد کرتے ہوئے. وہ مٹھی بنانے والی روایت تو بالکل مردود ہے اصول محدثین پر، عام حالت میں جس طرح اعتماد کرنا ہے ویسے ہی اعتماد کر کے اٹھنا ہے. تو اس میں آپ دعائیں بھی وہی پڑھیں جو عام سنت سے ثابت ہیں، سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، جتنی عام دعائیں ہیں. اس حوالے سے ایک دعا پیش کی جاتی ہے سنن ابی داؤد میں 1414 اور جامعہ ترمذی میں 580 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سجدہ وجہ للذی خلقہ، یہ آگے دعا چلتی ہے. لیکن یہ روایت بالکل ہی ضعیف ترین روایت ہے، کیونکہ جو تبع تابعی جس سے بیان کر رہا ہے اس نے اس راوی کا نام بھی نہیں بیان کیا، صحابی کا نہیں، تبع تابعی کا، تبع تابعی نے تبع تابعی کا جو بیان کیا ہے تو کہا رجل، ایک مرد نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ اس نے کسی صحابی سے سنی، تابعی سے سنی، اور اس نے کسی صحابی سے سنی. تو یہ ان نون مجہول لاپتہ قسم کی جو رہی ہے سب سے ضعیف ترین فارم ہوتی ہے کہ آپ رجل ان کہہ دیں کسی مرد نے، وہ پتہ نہیں کون ہے مرد. تو یہ روایت مردود ہے بالکل، اور امام ترمذی نے اگرچہ اس سے صحیح کہا لیکن اصول محدثین پر وہ تو بالکل کلیئر کٹ ہے، غلطی ان کو لگ گئی، تو یہ روایت ثابت نہیں ہے. آخری آٹھویں حدیث جامعہ ترمذی میں 3424 نمبر اور سن ابن ماجہ میں 1053 ہے. ایک صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، خوش نصیب ہے نماز ہی پڑھ رہے تھے، اور درخت کا میں نے سترا بنایا ہوا ہے، درخت کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب میں سجدے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ درخت بھی میرے ساتھ سجدے میں چلا گیا، خواب میں میں نے یہ منظر دیکھا، اور پھر میں نے درخت سے آواز سنی کہ درخت سجدے میں گر کر یہ دعا پڑھ رہا تھا. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اللہم مکتب لی بہا عندک اجرا، اے اللہ میرے اس سجدے کو اپنے پاس اجر کے طور پر محفوظ کر لے. یہ دیکھیں درخت، خود تعنی بہا وزرا، اور اس کے ذریعے میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے. واجعلھا لی عندک زخرا، اور اس کو اپنے پاس میری طرف سے ایک ذخیرہ کر لے، یعنی قیامت کے دن یہ نامہ اعمال کے لیے. اب یہ درخت دعا کر رہے ہیں، یہ اس صحابی نے آگے بتایا کہ میں نے یہ دعا سنی، اللہم مکتب لی بہا عندک اجرا، حط عنی بہا وزرا، واجعلھا لی عندک زخرا. پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے تو یہی دعا پڑھا کرتے تھے، آپ نے اس دعا کو انڈورس کر دیا. لہذا یہ دعا جو ہے یاد کریں، میں بھی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، اللہم مکتب لی بہا عندک اجرا، اجرن لفظ ہے وقف ہو کے اجرا، حط عنی بہا وزرا، واجعلھا لی عندک زخرا. تو یہ دعا یاد نہ ہو تو جو ہماری سجدے والی دعائیں عام ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور تلاوت کے لیے سجدے کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب تلاوت کرتے ہوئے سجدہ آئے اسی وقت سجدہ کیا جائے، اس کو سنبھال کے نہ رکھیں. ویسے تو نفلی عبادت ہے، نفل میں تو قضا بھی نہیں ہوتی ہے، بعد میں بھی اگر کوئی کر لیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کا پروٹوکول یہ ہے جیسے آئے سجدہ ہے اسی وقت سجدہ کریں. اور اگر آپ کرسی پہ بیٹھ گئے یا سواری پہ بیٹھے ہیں یا تردد ہے اٹھنے میں تو آپ بس ٹو باؤ ڈاؤن اس طرح کر دیں، یہ کافی. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ کافی. اب آخر میں 15 سجدے قرآن حکیم کے جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں، صرف ان کے ریفرنس دے دیتا ہوں ایک ڈیڑھ منٹ کے اندر تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ قرآن حکیم میں 14 سجدے نہیں ہیں، 15 ہیں. یہ پبلک کے اندر 14 مشہور ہیں، اور 15واں جو سجدہ ہے نا سورہ حج میں دو سجدے آتے ہیں، 77 نمبر آیت میں بھی ایک سجدہ آتا ہے، اس کے ساتھ چھوٹا سا قرآن میں لکھا ہوتا ہے عند الشافعی، یعنی امام شافی کے نزدیک ہے، اسی نہیں مندے کو. ویسے کہتے ہیں سارے امام ٹھیک نے، ویسے سارے امام ٹھیک نے، امام شاہ عند الشافعی لکھا ہوا. تو وہ عند الشافعی نہیں ہے، وہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، جامعہ ترمذی میں 578 نمبر حدیث ہے، اس روایت کے اندر ابن لہیہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. ترمذی والی روایت تو ضعیف ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہے، لیکن جو سنن ابی داؤد میں اس کا ایک طریق آیا ہے 1402، اس میں ابن لہیہ نے اپنے سما کی تصریح بھی کر دی ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے، ان سے روایت نہیں کیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کو دو سجدوں کے ساتھ فضیلت دی ہے. سورہ حج کے اندر دو سجدے، باقی کسی سورت کے اندر دو سجدے نہیں ہیں، یہ فضیلت ہے. اب وہ 15 سجدے بھی میں آپ کو گنوا دوں. نمبر 1، سورہ الاعراف میں آیت نمبر 206 پر سجدہ ہے. نمبر 2، سورہ الرعد میں آیت نمبر 15. نمبر 3، النحل میں آیت نمبر 50 جو آج ہم نے پڑھی جس پہ یہ سارا درس ہوا. نمبر 4، سورہ اسرا جسے ہم سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 109، نمبر 5 سورہ مریم آیت نمبر 58، نمبر 6 سورہ الحج کا پہلا سجدہ آیت نمبر 18، اور نمبر 7 سورہ الحج کا دوسرا سجدہ آیت نمبر 77، جس کو وہ مولویوں نے فرقہ واریت کی نظر کیا ہوا ہے. ہاں اہل حدیث حضرات کرتے ہیں چونکہ وہ کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں ان چیزوں میں، جو مجھے ان سے اچھی چیزیں میں تعریف کرتا ہوں، جہاں پر اختلاف ہے ڈھنگے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اچھی بات کسی کی بھی ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. نمبر 8 نمبر 7 سورہ الحج کا دوسرا سجدہ، نمبر 8 سورہ الفرقان آیت نمبر 60 اس پہ سجدہ، سورہ نمل آیت نمبر 26 پہ نواں سجدہ، دسواں سجدہ سورہ الف لام میم سجدہ جسے سورہ السجدہ کہتے ہیں، سورت نمبر 32 ہے قرآن میں، آیت نمبر 15 پہ سجدہ، 11 نمبر سورہ صاد کی آیت نمبر 24 جسے میں نے کہا رکوع کا ذکر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، تو رکوع بھی ٹو باؤ ڈاؤن سجدے کی ہی اکویلنٹ ہے. نمبر 12 سورہ حامیم سجدہ جسے سورہ الفصلت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 38، سورہ صاد میں 24 نمبر آیت، سورہ فصلت آیت نمبر 38. نمبر 13 سورت النجم آیت نمبر 62. نمبر 14 سورہ الانشقاق پارہ نمبر 30 میں 21 نمبر آیت میں سجدہ، اور نمبر 15 سجدہ جو ہے وہ سورت العلق آیت نمبر 19 میں. تو یہ بنتے ہیں 15 سجدے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.